حضرات، اب آپ سماعت فرمائیں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقریر جو آپ نے بنگلہ دیش کے قیام کے بعد زبان کی بنیاد پر ہونے والے خونی فسادات سے متاثر ہو کر سن 1971 میں کلکتے کے ایک بڑے عوامی جلسے میں فرمائی تھی.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حضرات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے مقابلے میں ایک بہت بڑی صلاحیت عطا فرمائی ہے جو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا راز ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنے تجربوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اگر غلطی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس نے کیا غلطی کی، کہاں غلطی ہو رہی ہے. وہ اپنے کام پر نظر ثانی کر سکتا ہے. وہ اگر ٹھوکر کھاتا ہے تو جھک کر زمین کی طرف دیکھتا ہے کہ اس نے کس پتھر سے ٹھوکر کھائی. پھر کبھی تو اس کو اس پتھر پر غصہ آتا ہے اور اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. کبھی اس کو اپنے اوپر غصہ آتا ہے کہ اس نے کیوں ٹھوکر کھائی. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہ صلاحیت سلب فرما لے تو بہتر سے بہتر، بڑے سے بڑے دانش مند، فلسفی ماہر فن انسان میں اور ایک بے زبان جانور میں، اور اگر آپ مجھے معاف فرمائیں تو میں کہوں کہ ایک بیل میں، ایک گدھے میں کوئی فرق نہیں. انسان کو حیوانات پر جو فوقیت اور برتری حاصل ہے اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان غلطی تو کر سکتا ہے. اس سے تو نہ خدا نے انسان کو بری کیا ہے اور نہ اس کے رسول نے اس کا اعلان کیا ہے کہ انسان غلطی نہیں کر سکتا. انسان غلطی کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اور جب تک اس کے اندر زندگی ہے وہ کرتا رہے گا. اس کی ضمانت خدا نے نہیں کی کہ انسان غلطی نہیں کرے گا، اور نہ انسان کی اشرفیت کا راز اس میں پنہا ہے کہ انسان غلطی نہیں کر سکتا. آدم نے غلطی کی، گیہوں کھا لیا، لیکن ان کی اشرفیت اور ان کی بلندی اور برتری کا راز یہ تھا کہ انہوں نے اپنی غلطی محسوس کی اور اس کی تلافی کی کوشش کی. اسی طریقے سے انسانوں کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ انسانوں سے ہمالیہ پہاڑ کے برابر غلطیاں ہوئیں، لیکن ان کی خوبی اور ان کی کامیابی کا راز یہ تھا جس سے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس غلطی کی تلافی کی بلکہ دنیا کو اس غلطی کی بدولت بہت کچھ عطا کیا. اور اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی تعمیر و ترقی میں جہاں صحت اور صداقت کے کارناموں کو دخل ہے، وہاں انسانوں کی غلطیوں کا بھی بہت بڑا دخل ہے. اگر آپ انسان کے تمدن و تہذیب کی ترقی اور وسعت کا چہرا ان صحیح کارناموں کے سر باندھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کی قسمتیں بدل دی، وہاں انصاف کی بات یہ ہے کہ آپ کو ان غلطیوں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے انسانوں کو اپنی غلطیوں سے سبق لینے پر آمادہ کیا اور آئندہ غلطی سے بچنے کا ان کے اندر عزم پیدا کیا. اور بعض اوقات انہوں نے اپنی غلطیوں کی ایسی تلافی کی کہ اگر وہ غلطیاں نہ کرتے تو شاید وہ اتنی ترقی نہ کرتے جتنی انہوں نے یہ غلطیاں کر کے ترقی کی. یہاں تک کہ بعض اوقات فرشتوں کو رشک آیا انسانوں پر کہ وہ غلطی کر سکتے ہیں، وہ ٹھوکر کھا سکتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں اور وہ اپنے رخ کو صحیح کر سکتے ہیں، اور فرشتوں سے غلطیوں کا کوئی امکان نہیں. اگر خدا نخواستہ انسانوں سے یہ صلاحیت سلب ہو جائے کہ وہ اپنے تجربوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، جس کو قرآن مجید اعتبار، تذکر، تفکر کے مختلف الفاظ سے یاد فرماتا ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار سنوئیم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی تبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اور حوالے میں تفکر ہوں فی انفسین، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قائم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اس کو ایک بہت بڑی انسانی کمزوری کے طور پر قرآن مجید نے پیش کیا ہے کہ کھلی ہوئی نشانیوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور خیال نہیں کرتے، اس پر دھیان نہیں کرتے کہ یہ نشانیاں کیا کہتی ہیں، کیا پیغام دے رہی ہیں، کیا سبق دے رہی ہیں. تو غلطی کرنا ایسا جرم نہیں، لیکن غلطی پر غلطی کرتے رہنا اور کا کیلکولیشن نہ کرنا، اس کا تجزیہ نہ کرنا کہ غلطی کیوں ہوئی اور آئندہ اس غلطی سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اور ہمیں اس غلطی سے کیا سبق ملتا ہے، یہ انسانوں کی بدقسمتی اور محرومی کا بہت بڑا سبب ہے. جو واقعات تاریخ اسلام میں پیش آئے اور جو واقعات اس وقت ہماری اس معاصر دنیا میں ہمارے گرد و پیش آ رہے ہیں، ہمارا فرض ہے، ہمارا ایمانی فرض ہے، ہمارا فطری فرض ہے، ہمارا عقلی فرض ہے، ہمارا اخلاقی فرض ہے، ہمارا انسانی فرض ہے. بحیثیت مومن کے ہمارے لیے یہ فرض دو چند ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ ان واقعات کا نشانہ ہماری طرف کیوں ہے، بار بار یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں. حضرات، اگر کوئی شخص کھیتی کرتا ہے اور وہ چلچلاتی دھوپ میں کھڑا ہو کر اور اپنا گالا پسینہ بہا کر، پانی جتنا پسینہ بہا کر وہ دوپہر میں دو پہریاں کاٹتا ہے اور کھیتی بوتا ہے، اور وہ کھیتی کیا ہے، وہ گویا اپنے خون جگر سے، اپنے لہو سے اس کھیتی کی آبیاری کرتا ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے اس میں آگ لگ جاتی ہے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ بدقسمت کاشتکار سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری اس کھیتی میں کیوں آگ لگی. اگر ایک معمولی سی چڑیا اپنا آشیانہ بناتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں عطا فرمائی، عقل انسانی نہیں عطا فرمائی، اس کو اپنے جنس کی عقل عطا فرمائی ہے، بھیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اور کوئی چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور اس گھونسلے کے تنکے کو کوئی جدا کر دے یا اس گھونسلے کو کوئی منتشر کر دے تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے اس جگہ گھونسلہ نہیں بنانا چاہیے. خدا نے اس کو بھی اس نعمت و صلاحیت سے محروم نہیں کیا کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جگہ ناموزوں ہے، مجھے اپنا آشیانہ کسی اور شاخ پر بنانا چاہیے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تجربہ کر لیجئے کہ ایک مرتبہ غلطی کرنے کے بعد وہ بے زبان چڑیا اور بے عقل چڑیا وہاں پر گھونسلہ نہیں بنائے گی، دوسری جگہ بنائے گی. اس نے سبق لیا. ہم انسان اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ہم مسلمان اگر اپنے ناکامیوں سے اور جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان سے ہم سبق نہ لیں تو ہم یہ اپنی انسانیت پر بھی ظلم کریں گے، اپنے دین کے ساتھ بھی ناانصافی کریں گے، اور اس موقع پر اس کو تقدیر الہی کے حوالے کر دینا کہ خدا کو یوں ہی منظور تھا، یہ ہرگز اسلامی طریقہ فکر نہیں ہے. خدا اور خدا کے رسول نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا کہ غلطی ہم کریں اور اس کو ہم خدا کی طرف منسوب کریں اور ہم اس کو تقدیر کی طرف منسوب کر کے ہم مطمئن ہو جائیں کہ یہ تو مقدری تھا، یہ تو ہونا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متوکل کون ہو سکتا ہے؟ متوکلوں کے امام، متوکلوں کے خاتم، متوکلوں کے معلم، متکلموں کے سردار اور پیشوا جیسے دنیا نے توکل کا سبق سیکھا. آپ نے واقعات پر غور کیا، آپ نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا. آپ کو کہیں میدان جنگ بنانا ہوتا تھا تو آپ صحابہ، آپ کو معلوم ہے کہ بدر میں آپ نے ایک جگہ پر حکم دیا کہ یہاں پلاؤ ڈال دیا جائے. ایک صحابی آئے، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اس جگہ کا انتخاب وحی الہی سے کیا ہے تو ہمیں بولنے کی، ہمارے لیے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہمیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اللہ کے حکم سے آپ نے اس جگہ کو انتخاب کیا، لیکن اگر آپ نے اس کو منافی سمجھ کر بحیثیت قائد کے، بحیثیت ایک انسان کے آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا تو ہم ادب سے عرض کریں گے کہ یہ جگہ میدان جنگ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں ہمارے سپاہیوں کو بڑی تکلیف ہوگی، اسلامی رشتے کو بڑی تکلیف ہوگی. آپ نے ان کا مشورہ مان لیا اور آپ نے وہ لشکر کی وہ جگہ تبدیل کر دی اور جو جگہ اس کے لیے مناسب تھی وہاں وہ اس جگہ کا آپ نے انتخاب کیا. آپ فرما سکتے تھے کہ نصرت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ تو آسمان سے ہوتا ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کسی چٹل میدان میں، ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی ہم لشکرگاہ بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ہم کو فتح ہوگی، ہمیں اس کی بالکل ضرورت نہیں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اسی طریقے سے جب آپ نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر مقابلہ کرنا چاہا قریش کی افواج کا، قریش کے لشکروں کا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں کی ایک جنگی حکمت، ایک اسٹریٹجی اور ایک حکمت عملی یہ ہے کہ ایسے موقع پر جہاں کے مقابلہ کرنے والے تھوڑی تعداد میں ہوں اور ان کے پاس وسائل کی کمی ہو، ہم خندق کھود لیا کرتے ہیں اپنے دل، اور وہاں بیٹھ کر اس کے خندق کے سائے میں بیٹھ کر ہم مقابلہ کرتے ہیں. آپ نے فوراً ان کا مشورہ قبول فرما لیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہے، اور انسان کو اپنی صلاحیت کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے، اس سے کام لینا چاہیے کہ اگر اس کو کسی جگہ اس کی محنت برباد ہو، اس کی سینکڑوں برس کی محنت کا پانی پھر جائے، اچانک واقعات پیش آئیں اور معلوم ہو کہ اس نے اس وقت تک جو کچھ کیا تھا وہ سب کا سب اس پر پانی پھر گیا اور وہ خاک میں مل گیا، تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. اسباب و نتائج کا جو سلسلہ ہے، اس پر غور کرنے سے انسان نے ہمیشہ ترقی کی ہے. اور آپ دیکھیں اصول فقہ کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے جتنا کام لیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے دنیا کی کسی قوم نے. مسلمانوں نے عقل سے ہمیشہ کام لیا، ہمیشہ حالات کا تجزیہ کیا، ہمیشہ اسباب و مسببات، مقدمات نتائج کا مقابلہ کیا، اور دیکھا کہ ان سے کہاں غلطی ہوئی اور اس کام میں ناکامی کیوں ہوئی. جنگ میں جب ناکامی ہوتی تھی، مسلمان ایک غیر جانبدار عدالت کی طرح، ایک غیر جانبدار ایک گواہ کی طرح اس پر غور کرتے تھے، اس کا تجزیہ کرتے تھے اور اپنی غلطی کو پکڑ لیتے تھے کہ یہاں ہم سے غلطی تھی، اور آئندہ اس غلطی سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. بہت سوچنے کی بات ہے. دنیا کا یہ میں سمجھتا ہوں اس صدی کا عظیم ترین واقعہ ہے جس پر افسوس کرنے کے لیے میں نہیں، دنیا کے اگر صحابان وائل بھی دنیا میں زندہ ہوں تو ان کے پاس بھی شاید اس کے لیے مناسب الفاظ نہ ہوں کہ صدیوں سے جس ایک سرزمین پر جو کام کیا جا رہا تھا، صدیوں سے جو صوفیاء گرام کی اشک سحرگاہی اور نالہائے نیم صدی کا جو مرکز تھی، جہاں پر عالموں نے اپنا بہترین علمی سرمایہ صرف کیا، یہاں پر صوفیاء اکرام نے اپنے درد دل کا بہت بڑا ذخیرہ پانی کی طرح بہایا، یہاں پر خون جگر اور اللہو اپنا پانی کیا گیا، جہاں مدارس تھے، جہاں خانقاہیں تھیں، جہاں اولیاء اللہ تھے، جہاں جن کی وجہ سے ہمارے مدارس کی، ہمارے دینی مدارس کی رونق تھی، وہاں آندھی کا ایک طوفان اٹھا، ایک ببولا آیا اور وہ پوری اس پورے ذخیرے کو بہا کر کے اڑا کر کے لے گیا، چنتے کی طرح اڑا کر لے گیا، اور ایمان کے لیے جو کوششیں کی گئی تھیں، ایمان کے پودے کو جمانے کے لیے جو کوششیں کی گئی تھیں، جو بہترین صلاحیتیں، اخلاص کا سرمایہ جو صرف کیا گیا تھا، ذہانت کا سرمایہ جو صرف کیا گیا تھا، درد دل کا سرمایہ جو صرف کیا گیا تھا، وہ بالکل جیسے کہ ایک ہوا کا طوفان اڑا کر کے لے جائے، اس کو چنتے کی طرح اڑا کر کے لے گیا. اور ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. قرآن مجید میں جو مثال دی گئی ہے کہ جب صبح کو وہ لوگ اٹھے اور اپنے باغ کی طرف گئے تو ان کو معلوم ہوا کہ راتوں رات وہ باغ چل گیا اور لڑ گیا، اور لوگ اس کے پھلوں کو اٹھا لے گئے، اور وہاں پر اب ایک میدان کے سوا، خالی زمین کے سوا کچھ نہیں. یہ واقعہ وہ ہے جو صدیوں کی تاریخ میں جس کی مثال نہیں مل سکتی. کسی قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے اور اس کے قواعد فکریہ کو، صرف اس کے دل و دماغ کو نہیں، اس کے قواعد فکریہ کو، اس کی سوئی ہوئی خابیدہ طاقتوں اور صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے اس سے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا. اس واقعے پر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کمزوری کہاں پر تھی، اور وہ کون سا کمزور پہلو تھا، کون سی کمزور جگہ تھی جس سے کہ حریف نے فائدہ اٹھایا، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے ہماری دولت کا ایک بہت بڑا حصہ جس پر ہم کو ناز تھا، جو ہمارے لیے تقویت کا باعث تھا، جس سے بڑی بڑی امیدیں تھیں، جس سے اس پوری دنیا میں ہماری بہت بہت کچھ آبرو قائم تھی، وہ سب کا سب اس باغ خزاں کے اور اس بے رحم ہوا کے اور طوفان کے نظر ہو گیا. اس پر ہم کو آپ کو غور کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ 100-150 برس سے، بلکہ میں اس واقعے کو تو 1857 کے ہنگامے پر بھی فوقیت دوں گا، اور خلافت عثمانی کے سقوط کے المناک واقعے پر بھی میں اس کو فوقیت دوں گا. وہ واقعات بھی اپنی المناکی میں، اپنی سنگینی میں، اپنی تلخی میں، اور اپنے نتائج کے لحاظ سے اس کے دلوں کی سلامتی اور راستی، اس کی رقت، اس کا خشوع، کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. یہ وہ واقعہ ہے جس پر غور کرنا فرض ہے. اب میں آپ کے سامنے چند پہلو لاتا ہوں، اس لیے کہ یہ مجمع اس کا مستحق ہے. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ مجمع مستحق ہے. اس میں یقیناً ہمارے وہ نوجوان ہیں کہ جو اگر اس وقت نہیں تو کبھی اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہیں، اور کبھی اپنے سفر کا رخ صحیح کر سکتے ہیں. اور ایسے حضرات بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھا دل و اچھا دماغ عطا فرمایا ہے. اسی مجمع میں اس پر غور ہونا چاہیے اور اس کا صحیح تجزیہ ہونا چاہیے. حضرات، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، بہت بڑی کمزوری کی بات، کہ ہمارے شعور کی تربیت ایسی نہیں ہوئی تھی، ہمارے اندر دین کا وہ صحیح اور جامع شعور نہیں پیدا ہوا تھا کہ ہم جاہلیت اور اسلام کے درمیان فرق کر سکیں، ہم پرکھ سکیں کسی چیز کو، جس طرح سونا پرکھا جاتا ہے، اس کی میرٹ کو دیکھ سکیں، اس کے جوہر کو دیکھ سکیں، اور ہم اسلام کو اسلام سمجھ سکیں، اور اسلام کو اسلام کہہ سکیں، اور کفر کو کفر کہہ سکیں. ہمیں جاہلیت اسلام کا فرق ہمارے لیے اتنا واضح نہیں تھا کہ جب کوئی چیز جاہلیت کا رنگ لے کر کے آئے تو ہم فوراً سمجھ جائیں کہ جاہلیت کی چیز ہے. یہ حمیت جاہلیہ ہے، یہ عصبیت جاہلیہ ہے، یہ جاہلی نعرہ ہے. جاہلیت سے جو ہم کو نفرت ہونی چاہیے تھی، کفر سے جو ہم کو نفرت ہونی چاہیے تھی، خواہ وہ کفر قوم پرستی کی شکل میں ہو، خواہ وہ کفر وطن پرستی کی شکل میں ہو، وہ جاہلیت زبان پرستی کی شکل میں ہو، وہ جاہلیت سیاست پرستی کی شکل میں ہو، وہ جاہلیت اقتدار پرستی کی شکل میں ہو، وہ جاہلیت حکومت پرستی کی شکل میں ہو، ہم بے شک صاحب ایمان تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور وہ شخص کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے جو ہمارے ان بھائیوں کے ایمان میں شک کرے. حاشا وکلا، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ خود شک کرتا ہوں نہ کسی کا شک برداشت کر سکتا ہوں. میں یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ان بھائیوں کا ایمان ہمارے ایمان سے قریب تھا، لیکن مجھے اس میں شبہ ہے کہ ان کا دماغ بھی مومن تھا. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے، قلب او مومن دماغت کافرت. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تعریف نہ ہو ان کی، وہ قلب کے مومن تھے لیکن دماغ کے مومن نہیں تھے. اور آج اس زمانے کے فتنے، عصر حاضر کے فتنوں کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس کا قلب بھی مومن ہو، اس کا دماغ بھی مومن ہو. جو جاہلیت کسی رنگ میں آئے تو کہہ دے کہ من اندازے قدر رانی شناسم، بہر رنگے کی خواہی جامنی پوش، من اندازے قدر رانی شناسم. اگر جاہلیت اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے، اگر جاہلیت سر پر قرآن شریف رکھ کر کے آئے، اگر جاہلیت غلاف کعبہ اوڑھ کر کے آئے، اگر جاہلیت حجر اسود کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آئے، تو پہچان لے جاہلیت کو، کہیں کہ یہ جاہلیت ہے، یہ نقاب پوش جاہلیت ہے، یہ بھیس بدل کر اسلام کا بھیس بدل کر آئی ہے. میں بڑی کشمکش، ذہنی کشمکش کے ساتھ اور قلبی تکلیف اور اذیت کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہماری بہت سی اسلامی ملتیں اور مسلمان قومیں اس اسلام و جاہلیت کے بارے میں اس مقام امتیاز تک اور اس اسلام کی اس گہری معرفت کے مقام تک نہیں پہنچے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور جب جاہلیت ایسے اس طریقے سے آتی، یعنی کھلی ہوئی بت پرستی کی دعوت دی جائے، تو کوئی گرا پڑا مسلمان بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے شیطان نے ہمیشہ اس حکمت عملی سے کام لیا ہے، اور امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے ریاء العلوم میں اس حقیقت کو خوب واضح کیا ہے کہ شیطان کسی مرد صالح کے پاس یہ کہنے نہیں جاتا، اس کی یہ ضرورت نہیں ہے. اس کو جو خدا نے عقل دی ہے، عقل شیطانی سے ہی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو اس سے باز رکھتی ہے، کسی نیک آدمی کے پاس جائے، کسی عابد آدمی کے پاس جائے اور کہے کہ آپ چوری کیجئے، وہ مار کھا جائے گا. اس شیطان کے رخسار پر تماشا پڑے گا زور کا، اور پانچوں انگلیاں اس کے رخسار پر بن جائیں گی. وہ سمجھتا ہے اس کو کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں. وہ عابد سے جا کر یہ نہیں کہتا کہ چوری کر، وہ عابد سے جا کر یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ زنا کر، وہ عابد سے جا کر یہ کہتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو اس وقت اولیاء کا سرتاج ہے، تو اس وقت خدا کا مقبول ترین بندہ ہے، سب کو تیرے پاس آنا چاہیے، سب کو تیرے سامنے سر عقیدت جھکانا چاہیے، اور فلاں ولی کیا چیز ہیں اور فلاں دینی تحریک کیا چیز ہے، آپ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو معراج کا دھوکہ دیا، اور آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کسی بزرگ کے پاس شیطان گیا اور کہا کہ آپ کے سارے منازل طے ہو گئے ہیں، اب ایک معراج باقی ہے، میں براق لے کر کے آیا ہوں تصویر رکھیے، اور وہ دھوکہ کھا گئے اور براق سمجھ کر گدھے پر بیٹھ گئے اور جا کر اس ملعون نے ان کو کسی خندق میں گرا دیا۔ تو شیطان نفسیات کا اس سے بڑا ماہر کوئی نہیں ہے، سائیکالوجی کا اس سے بڑا ماہر کوئی نہیں، وہ آدمی سے جا کر یہ نہیں کہے گا کہ چوری کرو، زنا کرو، فلاں کے عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالو، وہ اس کو جا کے فتنے میں، حب جا کے فتنے میں گرفتار کرے گا، وہ اس کو تکبر میں گرفتار کرے گا، وہ اس کو فخر کا شکار، ریا کا شکار کرے گا۔ اس کا سب سے بڑا مرض جس میں ایک عابد آسانی سے گرفتار ہو سکتا ہے وہ ریا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رات کو پتھر پر چیوٹیاں چلیں تو وہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں، ان کے بھی قدموں کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ریا کا دیکھنا اور ریا کا پہچاننا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اخفا من دلیل النمل، یہ کہا گیا ہے حدیث میں۔ تو ہم مسلمان، گناہگار سے گناہگار مسلمان کے پاس اگر کوئی دائی جائے، کوئی کسی تحریک قلم بردار، اور وہ کہے کہ آپ بت خانے میں چل کر کے بت پرستی کیجئے، ہرگز نہیں مانے گا۔ لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ آپ کی قومیت سب سے افضل ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ آپ کی زبان سب سے بہتر ہے، آپ کی زبان عربی سے بڑھی ہوئی ہے، آپ کی زبان میں ایسا لٹریچر ہے، آپ کی زبان میں ایسی شاعری ہے، آپ کی زبان میں ایسے نازک خیالات ادا کیے گئے ہیں، آپ کی زبان میں ایسی لطافت ہے جو دنیا کسی زبان میں نہیں، اور آپ کوئی کسی کی زبان کو قبول نہیں کرنا چاہیے، آپ کی زبان کو تمام دنیا میں پھیلنا چاہیے، سب سے اعلیٰ اور اشرف آپ کی زبان ہے، اور اگر کوئی آپ پر کوئی زبان مسلط کرتا ہے تو وہ گردن زدہ نہیں ہے، تو ہماری بات قومیں ایسی ہیں جو اس کا شکار ہو جائیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ تم پر فلاں قوم نے ظلم کیا ہے، ان سے اپنے کو آزاد کرو، تم 500 برس سے غلام چلے آ رہے ہو، تم کو حقیقی آزادی حاصل نہیں ہوئی، وہ قومیں اس کو مان لیں گی، اور فوراً ان کا ذہن، ان کے جذبات اور وہ انسان کے اندر جو ایک احساس برتری ہے اور جو حکومت اور اقتدار کی ایک مخفی خواہش ہے، فوراً اس کو قبول کرے گی، اور وہ اس سے بغاوت کر دیں گی، وہ قومیں بغاوت کر دیں گی، اور یہ نہیں دیکھیں گی کہ ہم اس بغاوت کا نتیجہ کیا ہے، اس بغاوت سے اسلام کتنا ذلیل ہوتا ہے، اس بغاوت سے اسلام کے چہرے پر، مسلمانوں کے چہرے پر کتنی سیاہی، کتنی کالک لگ جاتی ہے، وہ اس کا خیال نہیں کریں گے۔ عربوں نے اس کا خیال نہیں کیا، جب اس کے سیاسی شیطان نے، جب یورپ کے اقلیت نے، جب یورپ کے شیطان نے یہ پٹی پڑھائی عربوں کو، باوجود اس کے کہ عربی زبان ان کی زبان تھی اور قرآن مجید ان کی زبان میں نازل ہوا تھا، لیکن اس شیطان نے یہ سمجھ لیا کہ عربوں کے دلوں اور ضمیروں تک پہنچنے کا راستہ اگر کوئی ہے وہ یہ کہ ان کے اندر جو سیادت کا شوق ہے، ان کو جو اس بات کا احساس ہے کہ وہ نبی عربی کی قوم ہیں اور خلافت ان کے اندر ہونی چاہیے، یہی ایک منفذ ہے جس سے آنا چاہیے۔ وہ شریف مکہ کے دل میں اس نے یہیں سے لقب لگائی، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ قرآن مجید عربوں کی زبان میں نازل ہوا، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، مکہ معظمہ میں، اور مرکز رسول مدینہ طیبہ میں، اور یہ بھی ایک عربی شہر، وہ بھی ایک عربی شہر، اور تخت خلافت یہاں سے 2000 میل پر، اور 7 سمندر پار دنیا میں، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ جہاں اللہ کا رسول ہو، جہاں قرآن مجید نازل ہوا ہو، جہاں عربی زبان بولی جاتی ہو، جہاں قریش کی اولاد رہتی ہو، وہیں خلافت ہونی چاہیے۔ یہ آل عثمان کون ہیں؟ یہ کب ان کو کب کس نے یہ خلافت سپرد کی تھی؟ یہ غاصب ہیں، خلیفہ تم کو ہونا چاہیے۔ جب یورپ کے مکاروں نے، سیاسی مکاروں نے، اور جب برطانیہ کے شاطروں نے، برطانیہ اور اتحادیوں کے شاطروں نے عربوں کی اس کمزوری کو محسوس کیا، تو ان کو 100% کامیابی ہوئی، اور انہوں نے عثمانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اسلام کو بھی ذلیل کیا۔ اسلام کے سربلندی کا تقاضا یہ ہو کہ ان کو غلام بن کر رہنا چاہیے، ان کو غاشیہ بردار ہونا چاہیے کسی قوم کا، ان کو پیچھے پیچھے چلنا چاہیے تو ان کو چلنا چاہیے۔ اسلام سب پر مقدم ہے، بس یہی وہ منطق ہے جس سے شیطان نے ہمیشہ کام لیا ہے، اور یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ اسلام جاہلیت کا فرق جیسا سمجھنا چاہیے، اور کفر کے تمام مذاہب سے جس شکل میں کفر ظاہر ہو، اس سے جو نفرت مسلمان کو ہونی چاہیے، وہ نفرت جب پورے طور پر نہیں ہوتی تو ایسے موقع مجھے معاف کیجئے، نہ نمازیں روکتی ہیں، نہ قرآن شریف کی تلاوت روکتی ہے، نہ کلمے کا ورد روکتا ہے، نہ رات کا تہجد روکتا ہے۔ مجھے حق ہے یہ کہنے کا، تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، قدیم و جدید تجربوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ تہجد پڑھنے والے وہ ان سے وہ شیطان کام کراتا ہے جو کسی سے کسی بڑے سے بڑے دشمن اسلام سے کام نہیں ہوتا. وہ تہجد بھی پڑھتے رہتے ہیں, وہ دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں, وہ روتے بھی ہیں دعاؤں میں. آپ ان کے دعاؤں میں رونا اگر دیکھیں تو آپ نے اسلام کے بارے میں آپ کو شک پیدا ہو جائے کہ اگر یہ مسلمان ہیں, یہ صاحب ایمان ہیں تو ہم صاحب ایمان نہیں. لیکن ان سے شیطان وہ کام لے لیتا ہے جو بڑے سے بڑے فاسق اور شراب پینے والے انسان سے نہیں لیتا. اور یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ صرف سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت اس عابد کے دل میں نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سلاۃ من کل نفی ہے ادھر حلاوت ایمان, تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے, سلاۃ من کل نفی ہے ادھر حلاوت ایمان, ان یقول اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ کما قال رسول اللہ وان یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. تین باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں گی اس کو اس میں اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی, ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت اس کو ماں سوا سے زیادہ ہو, کوئی چیز بھی اس کی نگاہ میں اللہ اور رسول سے بڑھ کر محبوب نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کسی انسان سے اس کو خالص اللہ کے لیے محبت, اللہ ہی کے لیے اس سے محبت رکھتا ہو, کوئی بنیادی غرض نہ ہو. تیسری بات جس کے لیے میں نے یہ حدیث پڑھی وہ یہ کہ اس کو کفر کی طرف واپس جانے سے ایسی گھن آتی ہو, ایسی وحشت ہوتی ہو, اس طرح اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں کہ جیسے کسی سے کہا جائے کہ میں تم کو آگ میں ڈال دوں گا, کسی کو پکڑ کر کے کمر پکڑ کر کے اس کو آگ میں پھینکنے لگے کوئی آدمی, جس طرح اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ چیخنے لگتا ہے خدا را نہیں 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 میں آگ میں نہیں گروں گا, ویسے اس کو کفر کی طرف واپس جانے سے نفرت نہ ہو. اسلام سے بڑی سی بڑی محبت کافی نہیں جب تک کہ کفر سے بھی نفرت نہ ہو. اللہ تعالیٰ صاف ہوگا سمجھ لے خود بتاگو تو یوں دلّا سمجھ لے خود بتاگو تو یوں مند اللہ یہ نہیں کہتا میں یوں مند اللہ, جو تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے وہ فقط اس سے کبھی اور وسیع نقصان انتظام رہا, اس کے لیے شہادت ہے کہ پھر اس نے اللہ کے کڑے کو مضبوط پکڑ لیا. اگر لا الہ الا اللہ پہلے لا الہ الا اللہ پہلے آپ ان بتوں کی طرف سے خواب و بت کسی دیوی دیوتا کی شکل میں ہوں, خواب و بت اصلیتوں کی شکل میں ہوں, خواب و بت زبانوں کی شکل میں ہوں, خواب و بت وطنیتوں کی شکل میں ہوں, خواب و بت سیاست کی شکل میں ہوں, جب تک آپ اس سے منہ موڑ نہ دیں اور کہہ نہ دیں کہ کفرنا بکم وبدا بیننا بینکم العداوت والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, اس وقت تک آپ کا اسلام مکمل بھی نہیں اور قابل اعتبار بھی نہیں. آپ ان نمازوں پر اعتبار نہ کیجیے, ان تہجدوں پر اعتبار نہ کیجیے, ان تسبیحوں پر اعتبار نہ کیجیے جن کے پڑھنے والے کفر کی نفرت سے ان کے دل خالی ہیں. جن کو اسلام سے محبت ہے, اللہ اور رسول سے محبت ہے, لیکن شیطان سے نفرت نہیں, کفر سے نفرت نہیں. ان کو شیطان ان کو کفر سے وہ نفرت ہونی چاہیے کہ اس کے سائے سے بھاگیں. اگر خواب میں دیکھ لے کوئی مسلمان کہ اس کے اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے, اس کے اسلام کے خلاف کام لیا جا رہا ہے, تو اس کی نیند اڑ جائے اور وہ چیخنے لگے جیسے ڈراؤنے خواب دیکھ کر کوئی شخص چیختا ہے, اور گھر والے پریشان ہو جائیں اور جمع ہو جائیں کہ خیر ہے آپ نے کیا دیکھا, آپ نے کیا خواب دیکھا. وہ کہے میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ مجھ سے کفر کام لے رہا ہے, مجھ سے کفر اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے, مجھ سے کافرانہ طاقتیں اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہیں, ایک اسلامی ملک کا میری وجہ سے نقصان ہوا, میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, اپنے منہ پر تماشے مارے کہ مجھ سے کیا ہو گیا. حالانکہ خواب کی بات خواب ہی کی ہے, خواب کا اعتبار نہیں, مگر کفر سے مسلمان کو اتنی نفرت ہونی چاہیے. اور جس قوم کو اتنی نفرت نہیں اس کو کسی نعرے سے مسرور کیا جا سکے, اس کو بدمست کیا جا سکے, اس کو بلایا جا سکے کہ اس کے فعل سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے یا فائدہ, اس کا کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وہ اگر 10 حد کرے تو اعتبار نہیں, وہ اگر 20 حد کرے تو اس کا اعتبار نہیں. اگر وہ ساری رات جاگتا ہو اور سارے دن وہ روزہ رکھتا ہو, وہ صائم الدہر ہو اور قائم اللیل ہو, تب بھی اس کا اعتبار نہیں. اس کے مقابلے میں وہ گناہگار مسلمان قابل ترجیح ہے اور زیادہ قابل اعتماد ہے جو واجبی نماز روزہ کرتا ہے, 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے, لیکن اس کو کفر سے نفرت ہے, اس کو جاہلیت سے نفرت ہے, اس کو خدا کے مقابلے میں جتنی چیزیں آئیں جن کو خدا کے مقابلے میں بلایا جائے, جن کا نعرہ لگایا جائے, اس سے نفرت ہے. آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کیسی تھی, وہ زبان جس پر قرآن مجید نازل ہوا, وہ زبان جو اس قرآن مجید کی گزرگاہ تھی, وہ زبان جس سے ہمیشہ ہمیشہ کلمہ خیر کلمہ دعوت نکلتا تھا اور جس کے متعلق قرآن مجید میں شہادت ہے کہ جس کے متعلق حضرت عائشہ شہادت دیتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن ان کے اخلاق کیا ہیں سراپا قرآن اور ان کے متعلق قرآن مجید شہادت ہے انک لعلی خلق عظیم آپ جانتے ہیں حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اس سے آپ سمجھیں گے کہ میں کیوں اس درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں پہلی اور آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کسی موقع پر نہیں کہی میرے مطالعے میں میں نے حدیث سے اتنا مطالعہ کیا کہیں فرمایا جو تمہارے سامنے جاہلیت کا نعرہ لگائے اس کو اس کے باپ کی گالی دو اور اشارے کنارے سے کام نہ لو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں نماز چھوڑنے پر یہ نہیں فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے کسی نفر چیز کے چھوڑنے پر یہ نہیں فرمایا میں لفظ کہہ دوں تاکہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تلاش کر سکتے من تعزا علیکم بعذاب الجاہلیت فاعذوه بحن ابیہ ولا تقدو جو تمہارے سامنے نعرہ لگائے نسبت کرے جاہلیت کی کہ یا قریش یا بنی ہاشم یا بنی کعب یا بنی لوئی تو اس کو اس کے باپ کی کھلی ننگی گالی دو عزوه بحن ابی ان کے معنی میں اس مہذب مجلس میں کر نہیں سکتا اس کے باپ کی شرمگاہ کی گالی دو عزوه بحن ابی ولا تقلو اشارے کنائے سے نکام لے لو کہہ دو کہ حرام جادے تو کیا کہہ رہا بس میں نے آخری لفظ کہہ دی یہ ہے غیرت نبوی اور اس غیرت نبوی پر جن قوموں کی تربیت ہوتی ہے ان کو کوئی بڑے سے بڑا شاطر اعلی کار تو بنا لے اپنے اغراض خدیثہ کے لیے ان کو اسلام کے مقابلے میں کھڑا تو کر دے وہ اپنا اور اپنی اس کی جان ایک کر دیں گے اس کا خون پی جائیں گے اور کبھی اس کا اعلی کار نہیں بنیں گے لیکن اگر کفر سے یہ نفرت نہیں ہے اور ایک زبان کا نعرہ دے دیا ایک وطن کا نعرہ دے دیا ایک مظلومیت کا نعرہ دے دیا کسی قوم سے کسی ملک حقیقی یا موہوم مظالم کا نعرہ دے دیا وہ قوم پاگل ہو جاتی ہے وہ قوم یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے وہ قوم یہ نہیں دیکھتی کہ دنیا میں اسلام کیا رسوائی ہو رہی ہے وہ قوم یہ نہیں دیکھتی کہ آج ہم مسلمان یورپ امریکہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے آج اپنے برادران وطن کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے وہ اسلام جو اتحاد کرانے کے لیے آیا تھا وہ اسلام جو قوم وطن کی تفریق پر غالب ہمیشہ ہوتا رہا وہ اسلام جس نے بنی ہاشم بنی امیہ کو شیر و شکر کر دیا وہ اسلام جس نے اوس و خزرج سے کو اس طرح ملایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مذکور نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا کہ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے خون کے پیاسے تھے ہم نے تم کو گلے ملا دیا اور تم ایسے ملے کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم اگر ساری دنیا کے خزانے تم صدقہ کر ڈالو تو تم اس طرح نہیں ملا سکتے وہ اسلام جو اس نے اس طرح ملا کر دکھایا جس کا ریکارڈ یہ تھا اگر کسی شخص کے بینک کا سرمایہ کسی شخص کسی کمپنی کا دیوالہ نکل جائے وہ کیا اپنے ہم چشموں میں منہ دکھانے کے قابل ہے ہمارا دیوالہ نکل گیا ان ظالموں نے ہمارا دنیا میں ہمارا دیوالہ نکال دیا ہم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا میں کلکتے میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے میں اپنے دل کو کس طرح دکھاؤں آج ہم کیا جواب دیں ہم امریکہ کے لوگوں کو کیا جواب دیں ہم کس منہ سے کہیں اسلام کی دعوت دیں کہ آؤ اسلام کو قبول کرو وہ کہیں کہ چار چار سو برس کے مسلمان چھ چھ سو برس کے مسلمانوں نے مسلمانوں کو گلا کاٹا زبان کے نام پر کاٹا وطنیت کے نام پر کاٹا قومیت کے نام پر کاٹا تم کس درجے پر ہم کو دعوت دے رہے ہو ہم پچاس برس میں ہمارے اندر کیا تبدیلی واقع ہو جائے گی پچاس برس میں ہم کون سا تمہارے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ تم کو بدل دو گے جب اسلام چار سو برس میں نہیں بدل سکا چھ سو برس میں نہیں بدل سکا اور صدیوں کی محنت ایک منٹ میں رائے گاہ ہو گئی تو پھر تم کس امید پر ہم کو بلا دو آج رونا اس کا نہیں ہے سلطنتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں ملک فتح ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اسلام اول سے آخر تک یہ دیکھتا رہا ہے بجاؤ مہنا راج بس تم کثرت گم فلم تم تم سیم ادا کثر تمہر تمہارا محبت تم اب لے تم مجرین تم انضر اللہ سکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب مقبول کوئی نہیں تھا آپ کو بعض وقت آپ کو یہ واقعات پیش آئیں یہ مد کے ساتھ جذر پیش آیا ہے اس کا غم نہیں سب جہاں تو عثمانیہ گئی ہم کو روئے آج تک ہمارا دل ماتم کر رہا ہے آج تک کلکتے میں خلافت کمیٹی قائم ہے بمبئی میں خلافت کمیٹی کے دفتر میں جا کر اور دو آنسو بہا کر کے آیا ہوں لیکن خلافت کے سقوط سے بڑھ کر یہ سانحہ ہے کہ مسلمانوں نے اس طرح مسلمانوں کے بے درے خون بہایا اور جس طرح کچا خون پیتا ہے کچا خون پی جائے کچا کسی برتن میں جھوٹے برتن میں منہ ڈال دے اس طرح مسلمانوں نے مسلمانوں کے خون میں منہ ڈالا اس پر رونے کے لیے آنسو کہاں سے لائے جائیں؟ اس پر ماتم کرنے کے لیے کہاں سے جیب و دامن لائے جائیں؟ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارا شعور بیدار نہیں تھا. ہم کو اسلام سے محبت تھی بے شک تھی، لیکن ہمیں کفر سے نفرت اس درجے کی نہیں تھی. اور جب یہ توازن بگڑ جائے گا، یعنی اسلام کی محبت کے ساتھ کفر کی دشمنی اتنی نہیں ہوگی، تو ہمیشہ یہ ڈر ہے. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، آپ سے بڑھ کر ایمان کی تربیت کرنے والا کون تھا؟ آج جو کچھ دنیا میں ملا وہ آپ کی بدولت ملا. آپ کے پاس ایک منٹ بیٹھ جانے سے انسان کی کایا پلٹ جاتی تھی اور شیطان بلی ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے صحابہ کرام کے اندر جہاں ایمان کی سنگاریوں کو روشن کیا، وہاں ان کے شعور کو بیدار کیا. میں اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں، اور بڑی عبرت آموز، بڑی سبق آموز مثالیں ہیں. یہ صحابہ کرام کی متوازن تربیت تھی، جس کی وجہ سے کوئی بڑے سے بڑا شاطر و مکار آپس میں ان کے جنگیں ہوئیں، پھر چین کی لڑائی ہوئی اور اس کے بعد بھی جنگیں ہوئیں، لیکن کبھی اسلام کی فضیلت کا سامان نہیں ہوا، اور صحابہ کرام وہ کبھی ان کو کوئی اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکا. دیکھیے ایک مثال، رسول اللہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس بری ہوئی صحابہ کرام سے. صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس ذہن مبارک سے جو کچھ نکلے گا، ان لبہائے مبارک سے جو کچھ نکلے گا، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحی ہوگی، آپ کی خواہش نفسانی سے نہیں بولتے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. بتائیے، آج اگر کوئی چیز صاف کہیں، کیا کسی کو پوچھنے کی مجال ہے؟ کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ اگر کسی حلقہ عقیدت میں کوئی شیخ وقت اور معمولی شیخ بھی اگر یہ کہہ دے، کوئی بات کہہ دے، تو کوئی اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت کرتا ہے کہ صاحب آپ نے کیا فرمایا؟ توبہ توبہ، وہ ایمان جاتا رہے گا اور حلقے سلسلے سے نکال دیے جائیں گے، نسبت سلب ہو جائے گی. لیکن صحابہ کرام کی تربیت اور اصول پر ہوئی تھی، وہ پیری مریدی کے اصول پر نہیں ہوئی تھی. وہ آنکھ بند کر کے بے سوچے بات ماننے پر نہیں ہوئی تھی. حالانکہ دنیا میں کوئی ہستی اگر اس کی مستحق ہے تو رسول اللہ تھی، لیکن تربیت آپ نے ایسی کی تھی کہ دماغ بھی اپنا کام کرتا تھا، دل بھی اپنا کام کرتا تھا، ہاتھ پاؤں بھی اپنا کام کرتا تھا. جب آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم، صحابہ کرام نے کہا میں حیران رہ جاتا ہوں، مجھ پر ایک عجیب قسم کی بھج کی کیفیت ساری ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے کہ کیا آپ نے کیا تربیت فرمائی تھی، صحابہ کرام کیا چیز. کہنے لگے ننصر ہو یا رسول اللہ مظلوما فکیف ننصر ہو ظالما، یا رسول اللہ ابھی تک تو آپ نے ہم کو یہ سکھایا تھا کہ ہم ظالم کا ساتھ نہ دیں، اب ہم آپ کی زبان سے یہ سن رہے ہیں کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ دعوت دینے والا، اپنی مدد کے لیے پکارنے والا ظالم ہے یا مظلوم. ہم آزادوں میں اس کی مدد کریں، ہم بے شک اس کی مدد کریں اگر وہ مظلوم ہو، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو اس کی کیسے مدد کریں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بات کوئی پوچھ سکتا تھا؟ یہ وہی پوچھ سکتا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی نیابت کے لیے تیار کیا ہے کہ آپ ساری دنیا کے لیے وہ معلم ہیں اور ساری دنیا کے لیے وہ روشنی کا مینار ہیں. آپ نے اس پر کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، پیشانی مبارک پر کوئی شکن نہیں آئی. حدیث شریف میں جس سے زیادہ امانت دار شاہد کوئی نہیں، ایک حرف بھی ناگواری کا ریکارڈ نہیں کیا گیا. ہاں نے فرمایا ہاں ان کو ظالم مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم، لیکن جانتے ہو ظالم کی مدد کیا ہوتی ہے؟ بلا اگر ان کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی تو آپ جو سنمائیں آمنا اور صدقنا اور سر جھکا کر کے اور مراقبے میں سو جائیں، اور پتا نہ چلے جب جگایا جائے جب معلوم ہو کہ آپ نے کیا فرمایا تھا. نہیں اس طرح نہیں، ظالم کی تو ہم سو بار مدد کریں لیکن ظالم کیسے مدد کریں؟ آپ نے فوراً کی تشریح فرمائی، اور ایسی تشریح فرمائی کہ اب اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں گئی. ایک مثال، دوسری مثال یہ کہ آپ نے ایک سریا بھیجا، مجھے امیر سریا کا نام اس وقت یاد نہیں رہا، میں اکثر ان کا نام کوٹ کرتا رہا ہوں. آپ نے ایک سریا بھیجا اور کہا کہ دیکھو اس امیر کی اطاعت کرنا، جو کچھ چاہے اس کو ماننا ہے. ہاں عبداللہ بن جحش، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے کوئی بات کہی اور صحابہ کرام سے آخری انسان سے گزرا تھا، کچھ دیر ہوئی ماننے میں، بڑا غصہ آیا ہوں. انہوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں جو کچھ کہوں اس پر عمل کرنا ہوں؟ کہ بے شک کا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی، آگ لگاؤ ان میں، الاؤ روشن ہو. کہا میں حکم دیتا ہوں کود پڑو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے آگ سے بچنے ہی کے لیے تو اسلام قبول کیا ہے، آپ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کا دامن پکڑا، اب ہم کیا اس آگ میں کود پڑے؟ ہم آگ نہیں کود سکتے. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، یہ ایک ایسا رہنما اصول تھا کہ قیامت تک رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے. کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کر کے، خالق کو ناراض کر کے جائز نہیں ہے. یہ ایسا اصول ہے جو زندگی کے تمام تغیرات اور تاریخ کے تمام ادوار اور انسانی زندگی کے تمام اختلافات پر حاوی ہے. ہر ملک میں، ہر دور میں آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ان سلخات آپ نے فرمایا کہ لا طاعت لی، حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق، کیا فائدہ، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی طاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی کر کے. صحابہ اکرام وہاں سے واپس آئے، مقدمہ پیش ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، اور کوئی عدالت تھی نہیں. کہا یا رسول اللہ، مدعی مدعا علیہ دونوں پیش ہوئے. ان امیر خاموش بھائی ختم ہو رہا ہے، امیر سریا نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے حکم دیا تھا کہ میں لکڑیاں، میں جو کچھ کہوں اس کی تابع داری ان پر فرض ہے، میں نے ان کو حکم دیا آگ جلائیں، آگ جلائی گئی، میں نے کہا اس میں پھان جاؤ، انہوں نے انکار کر دیا. آج نے فرمایا بہت اچھا کیا، اگر یہ آگ میں کود جاتے تو پھر آگ سے کبھی نہ نکلنے پاتے. حضرات، بس میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس واقعات سے سبق لینا چاہیے. یہ واقعات ضائع جائیں گے اور بہت بڑی دولت ضائع جائے گی. اگر ان واقعات سے ہم نے سبق لیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس سے کوئی ایسا فائدہ اٹھائیں گے کہ شاید یہ واقعات ہمارے لیے زیادہ مبارک ثابت ہوں، یعنی ہم یہ کہہ سکیں اور آئندہ کا مواقع یہ لکھ سکے کہ ان واقعات سے امت نے وہ فائدہ اٹھایا کہ اگر یہ واقعات نہ پیش آتے تو شاید اتنا فائدہ امت کو نہ پہنچتا. اگر آپ اس سے یہ فائدہ اٹھائیں،